السلام علیکم.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ علاقے کا ایک چوٹی کا سیکیورٹی کمانڈر اور اس کا حفاظتی محافظ جنوبی افغانستان میں بدھ کی صبح ایک بم حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. مقامی پولیس کی مدد کرنے کے الزام پر داعش کے شدت پسندوں نے شمالی افغانستان میں ایک 12 برس کے لڑکے کو پھانسی دے دی ہے. یہ بات حکومت افغانستان کے ایک اعلیٰ اہلکار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی ہے. اور شام کے شہر دوما میں فوجی نگرانی کرنے والی اقوام متحدہ کی ٹیم پر گولیاں چلائی گئی ہیں. اقوام متحدہ کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ اراکین میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا ہے اور وہ دارالحکومت دمشق لوٹ آئے ہیں. اور کیمیائی ہتھیاروں کی نگراں عالمی ٹیم کے انسپیکٹرز ابھی تک دوما نہیں جا سکے ہیں جہاں انہوں نے مشتبہ کیمیائی حملوں کی تحقیقات کرنا ہے جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز تصدیق کی ہے کہ ان کے سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے پیونگ یانگ میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے خفیہ ملاقات کی ہے. اور بھارت کے وسطی سندھ ضلع میں منگل کی رات ایک منی ٹرک جو باراتیوں کو لے کر جا رہا تھا پل سے نیچے گر گیا, جس میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. یہ تھیں کچھ شہ سرخیاں, تفصیل چند لمحے کے بعد. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیرستان سے تعلق رکھنے والے تاجروں کا اسلام آباد میں احتجاج آج دوسرے روز بھی جاری رہا. وہ طالبان کے خلاف فوجی کارروائیوں کے دوران کاروباروں کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق.
جی اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے تاجر آج بدھ کو بھی دوسرے روز دھرنا دیے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2014 میں جب آپریشن ضرب عز شروع ہوا تو شمالی وزیرستان کے جو مرکزی علاقے ہیں جن میں میران شاہ, میر علی اور دتاخیل شامل ہیں, وہاں ہزاروں کی تعداد میں دکانیں جو ہیں وہ منہدم ہو گئیں, اور جن دکانوں میں سامان تھا اس کو بھی نقصان پہنچا اور وہ بھی تباہ ہو گیا. اور جس اب کیونکہ وہاں قدرے امن آ چکا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کی حالت زار پر توجہ دے, ان کا جو مالی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے شمالی وزیرستان کے ہی 2 مختلف علاقوں میں احتجاج کیا اور وہاں کی جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے ان تک آواز پہنچانے کی کوشش کی, لیکن جب ان کی یہ آواز نہ سنی گئی تو انہوں نے خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع بنو اور پھر اس کے بعد پشاور میں بھی احتجاجی دھرنے دیے, لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. جس کے بعد اب وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور ان کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے جو نقصان ہے جس کا وہ تخمینہ اربوں روپے میں لگاتے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے. ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک حکومت کی طرف سے کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا ہے, اور جب تک ان کے مطالبات نہیں پورے کیے جاتے وہ اسلام آباد میں اپنا دھرنا جاری رکھیں گے.
تو آپ کی حکومت کے عہدیداروں سے کچھ بات ہوئی ہے کہ وہ کیوں اس پر رد عمل ظاہر نہیں کر رہے؟
جی صرف اس معاملے پر تو حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, لیکن حکومت کے عہدیدار یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں اب جبکہ دہشت گردوں کا صفایا کیا جا چکا ہے تو وہاں جو تباہ ہونے والی املاک تھیں, خاص طور پر مارکیٹیں, ان کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے, اور وہ پھر وہاں کی مقامی جو قبائلی لوگ ہیں جن کی وہ مارکیٹیں تھیں اور ان کے یہ حوالے کر دی جائیں گی, جبکہ اس کے علاوہ وہاں انتظامی جو ڈھانچہ جس کو بری طرح نقصان پہنچا ہے وہ بھی بحال کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے معمولات زندگی بحال ہو سکے. تاہم جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں اب روزگار کے وہ وسائل نہیں ہیں جو کہ آپریشن ضرب عز کے عرض سے پہلے تھے, اس لیے ان کو معاوضہ دیا جائے تاکہ وہ شمالی وزیرستان یا اگر وہ کسی اور علاقے میں چاہیں تو تو اپنا کاروبار شروع کر سکیں.
اچھا, اس سے ہٹ کر ایک خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کوئی حکم دیا ہے اس کیس کے بارے میں جس میں امریکی سفارتکار کی گاڑی سے ٹکرا کر ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا, تو وہ کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟
جی, اس جو امریکی سفارتکار کی گاڑی سے ٹکرا کر ہلاک ہونے والا نوجوان تھا, اس کے لوائحین کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی. عدالت نے اسی سلسلے میں آج سماعت کی اور پھر متعلقہ حکام بشمول پولیس سے یہ پوچھا کہ اب تک اس امریکی سفارتکار کا نام ای سی ایل میں کیوں نہیں ڈالا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ اس بارے میں تمام تر مشاورت کر کے دوبارہ عدالت کو آگاہ کیا جائے. جبکہ عدالت کے جج نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ سفارتی استثناء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اس جس ملک میں وہاں تعینات ہو وہ شخص وہاں کسی کو قتل کرنے یا ہلاک کرنے کی اجازت دے دی جائے. تو یہ معاملہ اب عدالت میں زیر بحث ہے, عدالت میں زیر سماعت ہے. واضح رہے کہ جس امریکی سفارتکار کی گاڑی سے ٹکرا کر نوجوان ہلاک ہوا تھا, اس کے بارے میں پاکستان کی وزیر خارجہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ابھی پاکستان میں موجود ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اس واقعے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا تھا, اور جو شخص نوجوان ہلاک ہوا تھا اس کے لوائحین اس سلسلے میں احتجاج بھی کر چکے ہیں.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں, محمد اشتیاق. اور اب کچھ مزید خبریں. افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ علاقے کا ایک چوٹی کا سیکیورٹی کمانڈر اور اس کا حفاظتی محافظ جنوبی افغانستان میں بدھ کی صبح ایک بم حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. افغان عہدیداروں نے بتایا کہ جانن ماما جو قندھار صوبے میں سرحدی پولیس کے ایک یونٹ کے سربراہ تھے, اس حملے میں جاں بحق ہو گئے. صوبائی حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ بارودی مواد کا ایک آلہ پولیس کمانڈر کی گاڑی سے چپکا دیا گیا تھا جو پھٹ گیا. طالبان باغیوں نے فوری طور پر یہ بم نصب کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. مقامی پولیس کی مدد کرنے کے الزام پر داعش کے شدت پسندوں نے شمالی افغانستان میں ایک 12 برس کے لڑکے کو پھانسی دے دی ہے. یہ بات حکومت افغانستان کے ایک اعلی اہلکار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی ہے. لڑکے پر الزام تھا کہ اس نے شمالی صوبے جوزجان میں افغان پولیس کی مقامی چوکی کو پانی اور کھانا فراہم کیا تھا. صوبہ جوزجان کے گورنر لطف اللہ عزیزی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بظاہر یہ بچہ اپنے بہنوئی کی مدد کر رہا تھا جو مقامی افغان پولیس کے اہلکار ہیں. اور بھارت کے وسطی سندھ ضلع میں منگل کی رات ایک منی ٹرک جو باراتیوں کو لے کر جا رہا تھا پل سے نیچے گر گیا, جس میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. پولیس کمانڈر نے بتایا کہ بس میں 45 افراد سوار تھے. ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور بس دریا میں جا گری. شام کے شہر دوما میں فوجی نگرانی کرنے والی اقوام متحدہ کی ٹیم پر گولیاں چلائی گئی ہیں. اقوام متحدہ کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ اراکین میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا اور وہ دارالحکومت دمشق لوٹ آئے ہیں. کیمیائی ہتھیاروں کی نگراں عالمی ٹیم کے انسپیکٹرز ابھی تک دوما نہیں جا سکے ہیں, جہاں انہوں نے مشتبہ کیمیائی حملوں کی تحقیقات کرنا ہے جس میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں. منگل کے روز اس بارے میں تذبذب تھا کہ بین الاقوامی ماہرین کی ٹیم علاقے میں پہنچی ہے کہ نہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز تصدیق کی کہ ان کے سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے پیونگ یانگ میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے خفیہ ملاقات کی ہے. ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ملاقات بہت اچھی رہی اور سربراہ ملاقات کی تصدیق ابھی طے کی جا رہی ہیں. جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے, جنہوں نے فلوریڈا کے سیاحتی رہائش گاہ پر منگل کے روز صدر سے ملاقات کی, کم کے ساتھ سربراہ ملاقات پر رضامندی پر ٹرمپ کی تعریف کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کو ان کی آشیرواد حاصل ہے کہ وہ 1950 کی دہائی کی کوریائی لڑائی کے خاتمے کے معاملے پر شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کرے. جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے کے ساتھ منگل کی ملاقات کے بعد ٹرمپ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ لڑائی ختم کرنے کے لیے انہیں میری آشیرواد حاصل ہے. صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ لوگ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ کوریائی لڑائی ختم نہیں ہوئی, یہ ابھی جاری ہے اور وہ لڑائی کو ختم کرنے پر بات چیت کر رہے ہیں. سابق امریکی خاتون اول باربرا بش منگل کے روز 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں. بش خاندان کے ترجمان جم میکگراتھ نے ایک بیان میں ان کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ کچھ عرصے میں متعدد بار ہسپتال میں داخل رہنے، اپنے اہل خانہ اور ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد مسز بش نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب اضافی طبی علاج نہیں کروائیں گی اور صرف بہتر دیکھ بھال پر توجہ دیں گی۔ وہ ایک عرصے سے علیل تھیں اور انہیں سانس کی تکلیف بھی لاحق تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، اور ہم ایک اطلاع آپ کو یہ دیں کہ ہمارے آج پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے جو خبروں کے بلٹن ہوں گے وہ آپ ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پتا ہے ٹویٹر @urduvoa۔ خالد حمید کو فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ بدعنوانی سے متعلق تحقیقات تیزی سے مکمل کی جائیں گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی بھی ان کے ادارے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان کے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے سربراہ سابق جسٹس جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب کی طرف سے مختلف افراد کے خلاف شروع کی گئی تحقیقات کو تیزی کے ساتھ مناسب طریقے سے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات بدھ کو قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو نیب کے معاملات سے متعلق بریفنگ دینے کے بعد پارلیمان کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جاوید اقبال نے کہا کہ قومی احتساب بیورو پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر ان کے بقول کسی نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو وہ بریف کیس اٹھا کر گھر چلے جائیں گے۔ نیب کے سربراہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ ان کی جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق رکھنے والی بعض شخصیات کو نیب کے ذریعے مبینہ طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی عارف نظامی کہتے ہیں کہ نواز شریف اور بعض دیگر سیاسی شخصیات آئین کی ان شکوں کی وجہ سے متاثر ہوئیں جو ملک کے سابق فوجی سربراہوں کے ادوار میں بعض سیاسی مصلحتوں کی بنا پر آئین میں شامل کی گئی تھیں، لیکن بعد میں آنے والی سیاسی حکومتوں نے انہیں ختم کرنے کی ان کے بقول کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
آئین کے اندر سے ایسی چکیں جو آرٹیکل 62-63 وغیرہ جو ضیاء الحق کی انسرٹڈ کی، ان کو جمہوری بنانا تھا، وہ میاں نواز شریف نے اپنی وقتی مصلحتوں کے بنا پر نے کیا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے احتساب کا کوئی ایسا نظام نہیں بنایا جو فیئر بھی اور فیئر نظر بھی آئے۔ نیب تو مشرف نے بنائی تھی اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیاں کرنے کے لیے، اور پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو توڑ کے پی ایم ایل کیو اور پیٹریوٹس لانے کے لیے، تو اب وہ ہسٹری وتھ از میٹنگ اٹ سیلف۔ اور اس میں جو سیاستدان ہے وہ بالخصوص نواز شریف، وہ ہی ہمسیلف ٹو بی بلیمڈ۔
واضح رہے سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے خلاف اسلام آباد میں قائم نیب کی عدالت میں قومی احتساب بیورو کے تیار کردہ متعدد ریفرنس زیر سماعت ہیں۔ نیب نے نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو ایک خط کے ذریعے آگاہ بھی کر چکی ہے، لیکن تاحال اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ دوسری طرف بدھ کو نواز شریف بیٹی مریم نواز کے ہمراہ اپنی اہلیہ کلثوم نواز کی عیادت کے لیے بدھ کو لندن روانہ ہو گئے، جو گزشتہ کئی ماہ سے لندن میں زیر علاج ہیں۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ وہ اپنی والدہ کی عیادت کے لیے لندن جا رہی ہیں، اور اگر نیب عدالت میں حاضری سے استثناء نہ ملا تو وہ مقدمے کی آئندہ پیشی سے پہلے پاکستان واپس آ جائیں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو برطانیہ کے 4 روزہ دورے پر ہیں، اپنی ہم منصب تھریسا مے کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ رابطوں کے فروغ پر بات چیت کی ہے۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل دیں گے سہیل انجم.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز لندن میں اپنی برطانوی ہم منصب تھریسا مے سے ناشتے پر ملاقات کی اور یورپی یونین سے برطانیہ کے الگ ہونے کے بعد باہمی تعلقات میں نئی توانائی پیدا کرنے کے لیے وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کیا. وہ دولت مشترکہ ممالک کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے چار روزہ دورے پر لندن پہنچے ہیں. تھریسا مے نے تبادلہ خیال سے قبل نریندر مودی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ جناب وزیراعظم لندن میں آپ کا خیر مقدم ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ٹویٹ کر کے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی، ویزا اور امیگریشن سمیت متعدد امور پر تفصیلی بات چیت کی. ملاقات کے دوران مودی نے اپنی برطانوی ہم منصب سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آج کی ملاقات کے بعد ہمارے رشتوں میں نئی توانائی آئے گی. مجھے خوشی ہے کہ برطانیہ بھی سولر الائنس کا حصہ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی صرف ماحولیات کی تبدیلی کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہماری ذمہ داری بھی ہے. تھریسا مے نے کہا کہ برطانیہ اور بھارت مل کر اس سلسلے میں کام کریں گے. نریندر مودی نے تھریسا مے سے ملاقات کے بعد شہزادہ چارلز سے ملاقات کی. انہوں نے لندن سائنس میوزیم میں مودی کا استقبال کیا جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تاریخ میں بھارت کے کردار پر ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا. وزیراعظم مودی بکنگھم پیلس میں ملکہ الزبتھ دوم سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. اس دورے میں دونوں ملکوں کے مابین مختلف شعبوں میں تقریباً ایک درجن معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے جن میں غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا معاہدہ بھی شامل ہے جو کہ 2014 میں ختم ہو گیا ہے. اس سے قبل برطانوی وزیر خارجہ بوریس جانسن نے ہیتھرو ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین روز افزوں تجارت سے وہ بہت پرجوش ہیں. دونوں ملکوں کی مشترکہ تاریخ ہے. ہم باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے جا رہے ہیں. اس دورے میں وزیراعظم مودی بہت زیادہ مصروف رہیں گے. انہوں نے لندن میں دریائے ٹیمز کے ساحل پر 12ویں صدی کے لنگایت فلسفی اور مسلح بسا ویشوارا کے مجسمے پر پھول چڑھائے. ان کے اس قدم کو یہاں کے سیاسی حلقوں میں کرناٹک میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ علاقے کا ایک چوٹی کا سیکیورٹی کمانڈر اور اس کا حفاظتی محافظ جنوبی افغانستان میں بدھ کی صبح ایک بم حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. افغان عہدیداروں نے بتایا کہ جانن ماما جو قندھار صوبے میں سرحدی پولیس کے ایک یونٹ کے سربراہ تھے اس حملے میں جاں بحق ہو گئے. صوبائی حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ بارودی مواد کا ایک آلہ پولیس کمانڈر کی گاڑی سے چپکا دیا گیا تھا جو پھٹ گیا. طالبان باغیوں نے فوری طور پر یہ بم نصب کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز تصدیق کی ہے کہ ان کی سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے پیونگ یانگ میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے خفیہ ملاقات کی ہے. ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ملاقات بہت اچھی رہی اور سربراہ ملاقات کی تفصیلات ابھی طے کی جا رہی ہیں. جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے جنہوں نے فلوریڈا کے سیاحتی رہائش گاہ پر منگل کے روز صدر سے ملاقات کی تھی، کم کے ساتھ سربراہ ملاقات پر رضامندی پر ٹرمپ کی تعریف کی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا کے ساتھ براہ راست اعلی سطحی مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون اور امریکی صدر کے درمیان آئندہ ہونے والی ملاقات سے چند ہفتے قبل یہ خبر سامنے آئی ہے. امریکہ کے دورے پر آئے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے جاپان کی جانب سے اس ملاقات میں شرکت میں دلچسپی کا اظہار کیا. وائس آف امریکہ کی جیسو سے مین اونی کی رپورٹ، نخبت ملک کی زبانی.
فلوریڈا میں جاپانی وزیراعظم شنزو ایب کو اپنے دوست کی حیثیت سے خوش آمدید کہتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون سے ملاقات کی تیاری کے معاملات میں پیش رفت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا، اعلیٰ سطح پر ہمارے براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں. یہ بہت اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس معاملے پر نیک نیتی بہت زیادہ ہے. بہت سی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس ملاقات کے بارے میں سوچ تو رہے ہیں مگر بالآخر نتیجہ ہی ہے جو اس معاملے میں اہم ٹھہرے گا. یہ تھے امریکی صدر کے الفاظ. دوسری طرف دو دن کے امریکی دورے پر آئے جاپانی وزیراعظم شنزو ایب نے ملاقات کی اس پیش رفت کو سراہا ہے. مسٹر ایب شمالی کوریا کی پالیسیز اور تجارتی معاملات پر امریکہ سے بات کرنے آئے ہیں. انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان ہونے والی اس پہلی ملاقات میں جوہری ہتھیاروں اور میزائلز کے معاملات کے ساتھ ساتھ دیگر حل طلب معاملوں کو بھی زیر بحث لایا جائے گا اور ساتھ ہی اغوا کاریوں پر بھی بات ہوگی جو جاپان کے لیے اولین ترجیح کا معاملہ ہے۔ یہ ایک تاریخی ملاقات ہوگی اور امید ہے کہ اس میں پیش رفت ضرور ہوگی۔ یہ تھے جاپانی وزیراعظم کے الفاظ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جاپان کو امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان ہونے والی ملاقات میں نظر انداز ہو جانے کا خدشہ ضرور ہے۔ تاہم جاپانی وزیراعظم صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کے ذریعے جاپان کے مفادات کے تحفظ کی امید کر رہے ہیں اور صدر ٹرمپ نے بھی مسٹر ایب کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آئندہ شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں وہ اغوا ہونے والے جاپانی افراد کا معاملہ ضرور زیر بحث لائیں گے۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سابق امریکی خاتون اول باربرا بش منگل کی شام 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بش خاندان نے ان کی صحت سے متعلق چند تفصیلات جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ سابق خاتون اول عارضۂ قلب میں مبتلا تھیں اور انہیں سانس کی تکلیف بھی تھی۔ مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
بش خاندان کے ایک ترجمان جیم میک گرانس نے ایک بیان میں ان کے انتقال کی خبر جاری کی اور کہا کہ حالیہ کچھ دنوں میں ان کی حالت خراب ہونے کے باعث انہیں متعدد بار اسپتال میں داخل کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے مزید علاج جاری رکھنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر اہل خانہ اور ڈاکٹروں کے مشورے سے فیصلہ کیا گیا کہ ان کا اضافی طبی علاج نہ کیا جائے اور ان کی صرف بہتر دیکھ بھال پر توجہ دی جائے۔ صاف گو اور پروقار شخصیت کے حامل خاتون کے طور پر پہچانی جانے والی باربرا بش کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ملک کے 41 صدر جارج ایچ ڈبلو بش کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ ملک کے 43 کمانڈر ان چیف جارج ڈبلو بش کی والدہ تھیں۔ اپنی سادہ مگر پروقار شخصیت کی وجہ سے باربرا منفرد مقام رکھتی تھیں اور اپنے شوہر کے دور اقتدار میں بسا اوقات وہ ان سے بھی زیادہ مقبول عام رہی ہیں۔ خاتون اول کے طور پر باربرا بش نے خواندگی کے فروغ کو اپنی زندگی کا محور بنایا ہوا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ذاتی فاؤنڈیشن قائم کی۔ باربرا بش لٹریسی فاؤنڈیشن ہیوسٹن کی صدر جولی فنک کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ تقریباً 30 برس میں آپ جانتے ہیں وہ خواندگی کی خاتون اول رہی تھیں اور انہیں ہمیشہ خواندگی کی خاتون اول کے طور پہ ہی پہچانا جائے گا، اور میرا خیال ہے ان مقاصد کے لیے ان کا یہ جذبہ، ان کی شہرت، ان کا مرتبہ اور ان کا اعتماد اس کار خیر میں لوگوں کو مدد کے لیے آگے بڑھاتا رہے گا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے خواندگی کے فروغ کے لیے باربرا بش کی خدمات کو سراہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے بیان میں کہا تھا کہ وہ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ پوری قوم کے ساتھ مل کر باربرا بش کی زندگی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک بیوی، ماں، دادی اور فوجی کی اہلیہ اور سابق خاتون اول کے طور پر مسز بش امریکی خاندان کی ایک مدلل تصویر تھیں۔ باربرا بش کے انتقال پر ان کے بیٹوں سابق صدر جارج ڈبلیو بش اور فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش نے اپنے الگ الگ پیغامات میں افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سابق صدر براک اوباما اور بل کلنٹن نے بھی اپنے پیغامات میں سابق خاتون اول کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پاکستان میں آئندہ بجٹ پیش کرنے کے بارے میں ایک بحث جاری ہے۔ موجودہ حکومت یہ بجٹ پیش کرنا چاہتی ہے، جبکہ حزب مخالف کا کہنا ہے کہ اپنی مدت کے اختتام پر حکومت کو یہ بجٹ پیش نہیں کرنا چاہیے اور اسے آئندہ حکومت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس معاملے پر، اس تنازع پر پروگرام جہاں رنگ میں ایک گفتگو کی، ان کی رپورٹ۔
جانے والی حکومت اسی مالی سال میں چلی جائے گی، 31 مئی کو جائے گی نا، تو وہ جو بجٹ انہوں نے 1 جولائی 2017 کو پیش کیا تھا وہ تو ابھی مدت چل رہا ہے، 31 مئی کو ختم ہوگی ان کی حکومت، تو وہ بجٹ تو چلے گی، تو وہ بجٹ تو چلے گی۔ اس کے بعد بھی ایک مہینہ پورا جون کا مہینہ جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ہوگا۔ یہ ہائیلی، میرے نزدیک یہ ان ایتھیکل ہے اس وقت موجودہ حکومت کو بجٹ پیش کرنا، کیونکہ دیکھیں جمہوریت میں ایک حکومت 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے منشور کے میں بہت سارے وعدے کیے تھے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کی یا ملک کی بہتری کے لیے مختلف طرح کے اقدامات کریں گے، تو انہیں 5 بجٹ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اس بجٹ کے ذریعے سے آپ اپنے منشور کی امپلیمنٹیشن کر لیں۔ تو وہ منشور کی جو آخری جو بجٹ ہے وہ بالکل پائے تکمیل تک پہنچا دے گا ان کے منشور کو جو 31 مئی کو ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. انہیں کیا حق ہے کہ یہ آنے والی حکومت کے لیے بجٹ دے دیں؟ آئے ان میں بالکل پروویژن ہے کہ جب 1 جون کو جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی تو وہ تو اسی مالی سال کے 1 مہینہ اس کے پاس ہوگا جس کے ایکسپینڈیچر کی اس کی اپروول ہے. اس کے بعد یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے ایکسپینڈیچر آتھرائزیشن لے سکتی ہے انڈر آرٹیکل 86 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ جی یہ ایکسپینڈیچر ہم کریں گے اور وہ میکسیمم جو ہے 120 ڈیز کے لیے وہ اس کے پاس پروویژن موجود ہے, آئین میں موجود ہے. اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنا ریمیننگ پیریڈ کے لیے اپنا بجٹ بنا لے گی اور یہ جو ایکسپینڈیچر آتھرائز یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی تو وہ اس بجٹ کا حصہ بن جائے گا. جو آنے والے حکومت جب بجٹ پیش کرے گی تو یہ ایکسپینڈیچر کا حصہ ہوگا, وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے گا. یہ اس کا بیسک پروسیجر ہے. انہوں نے ٹیکس ریٹ کو کم کیا ہے 1 گو میں اور جس طریقے سے ٹیکس ایگزمپشن لمٹ کو 4 لاکھ سے 12 لاکھ میں پہنچا دیا ہے, 5,21,000 ٹیکس پے اب نیٹ سے نکل جائیں گے ایک جھٹکے میں. انکم ٹیکس پے کرنے والے وہ ٹوٹل پاکستان کے 210 ملین میں 1.2 ملین نے 12 لاکھ تو انکم ٹیکس دیتے ہیں, اس میں سے 5,21,000 نکل جائیں گے آپ سوچیں, اور تقریباً 100 سے 120 ارب روپے کا نقصان ہوگا.
منان صاحب آپ یہ فرمائیے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہیں آپ کی گورنمنٹ کے اس وقت کیا اسٹینڈ ہے اس بارے میں؟
پاکستان کی تاریخ میں جب حکومت رہی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور یوسف زاہ گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف آئے تو اس حکومت نے 6 بجٹ دیے, چیک کر لیں آپ ذرا اس کو چیک کریں نا. اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ آئی تھی پرویز مشرف کے دور میں کاف لیگ کی, اس کو چیک کریے کتنے. اب یہ بات کرنا مجھے بڑی عجیب لگا ہے ایک اکانومسٹ کے منہ سے کہ 31 جون کے بعد 1 جولائی سے آن ورڈ یہ کرے گی وہ کرے گی, کانسٹیٹیوشنلی ایک چل جائے گا. آنے والی حکومت اس کو اجازت ہے وہ اس میں جو امینڈمنٹ کرنی ہے کر لے, ہم کسی کو روکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اس کو جتنی میجورٹی درخواست کیا اس کے پاس ہوگی.
اچھا تو مطلب آپ مجھ سے کہ آپ بجٹ پیش کریں گے؟
بالکل بجٹ پیش کریں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمارا نیشنل ایسٹی کارڈ ہے نادرا جس کو کارڈ ہے ہم نے اس کو این ٹی این نمبر بنا دیا ہے, اور 18 کروڑ سے زیادہ کارڈ ایشو ہو چکے ہیں, اس میں سے ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ 5 لاکھ لکھنے کے نہیں 15 لاکھ اور آپ کے پاس فائلر آ جائیں گے.
پاکستان میں مارشل لاء کے ادوار میں صحافیوں نے کوڑے کھائے لیکن اظہار رائے سے باز نہیں آئے, لیکن جمہوری دور میں نادیدہ قوتیں اظہار پر پابندیاں لگا رہی ہیں. کئی کالم نویسوں نے شکایت کی ہے کہ ان کی تحریریں روکی جا رہی ہیں. اس بارے میں ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
ممتاز قانون داں بابر ستار نے ہفتے کو بتایا کہ دی نیوز نے پہلی بار ان کا کالم چھاپنے سے معذرت کی ہے, پھر انگریزی اخبار دی نیشن نے گل بخاری کا کالم واپس کر دیا. گزشتہ روز مشرف زیدی نے ٹویٹ کیا کہ ان کا کالم بھی رک گیا. وجاہت مسعود کا ایک کالم بھی جنگ میں نہیں چھپ سکا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے وجاہت مسعود نے کہا,
اس ملک میں اب بہت کچھ جو ہے وہ غیر اعلانیہ ہو رہا ہے, اسی میں سینسرشپ کا معاملہ ہے. کوئی باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا گیا, لیکن یہ تو طے ہے کہ کچھ اخبارات کو کچھ چینلز کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کا راستہ محدود کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ تو 2014 سے شروع ہوا ہوا ہے اور اب اس کی لپیٹ میں دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں. میں اپنے ادارے سے کیا شکایت کر سکتا ہوں, میرا ادارہ جو ہے جس میں میں لکھتا ہوں وہ تو 4 سال سے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے. اس ادارے کے بارے میں تو جو ہے وہ آرمی چیف نے کھل کے کہہ دیا کہ صاحب جب چاہیں اور آپ کو جو ہے وہ بالکل بند کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد باقی تو کچھ نہیں بچا. یہ غیر اعلانیہ سینسرشپ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ غیر اعلانیہ.
اخبار 92 کے گروپ ایڈیٹر ارشاد احمد عارف کہتے ہیں,
خود کالم نویسوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ملک کے جو اخلاقیات ہیں سیاسی قانون اور آئین کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر کے کالم لکھ رہے ہیں یا جو مرضی چاہتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور پھر ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو منوان چھاپا جائے. کسی کالم کو چھاپنا نہ چھاپنا اس کو ایڈٹ کرنا ایڈیٹر کا اور ادارے کا حق ہے، کیونکہ وہ جواب دہ ہے. جب ایک چیز چھپ جاتی ہے تو اس کا جواب دہ ادارہ ہے اور ایڈیٹر ہے. اگر وہ اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو آئین نے متعین کیا ہے، جو قانون نے متعین کیا ہے، یا جس کا معاشرہ تقاضا کرتا ہے، کسی چیز کو ایڈٹ کرتا ہے یا کسی کالم کو روکتا ہے، تو میرے نقطے نظر سے کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم معاشرے کو شتر بے مہار نہیں چھوڑ سکتے.
بہت سے صحافی ارشاد احمد عارف سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن جو اتفاق کرتے ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ اخبارات میں کالم روکے جانے اور کیبل پر بعض نیوز چینلوں کی بندش سے میڈیا دباؤ میں آئے گا اور چند ماہ بعد ہونے والے انتخابات کی غیر جانبدارانہ کوریج ممکن نہیں رہے گی. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ اگلے انتخابات الیکشن کمیشن کے لیے ایک ٹیسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے عام انتخابات کا شیڈول جاری کرنے سے قبل سرکاری اداروں میں بھرتیوں اور ترقیاتی اسکیموں پر عائد کی گئی پابندیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدام سے الیکشن کمیشن کی ساکھ پر سوال اٹھ سکتے ہیں. بدھ کو الیکشن کمیشن کو ایک خط کے ذریعے خورشید شاہ نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ پابندیاں قابل ستائش تو ہیں، لیکن یہ اقدام قبل از وقت ہے کیونکہ انتخابی شیڈول جاری ہونے سے قبل ترقیاتی اسکیموں پر پابندی سے ان کے بقول حکومتی نظام مکمل طور پر رک جائے گا. رواں ماہ ہی پاکستان کے خود مختار الیکشن کمیشن نے سرکاری اداروں میں بھرتیوں پر مکمل پابندی عائد کرتے ہوئے ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد روکنے کی بھی ہدایت کی تھی. مزید برآں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھیجے گئے حکم نامے میں الیکشن کمیشن نے ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز دیگر منصوبوں کے لیے منتقل کرنے پر بھی پابندی لگا دی تھی. قائد حزب اختلاف نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ ان پابندیوں سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور انتخابی شیڈول جاری ہونے تک ان پابندیوں کو ہٹا لیا جائے. قبل ازیں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ وزارت ترقی و منصوبہ بندی چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں پر عائد پابندی کی وضاحت کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھے گی. اس وزارت کا قلمدان بھی احسن اقبال کے پاس ہے. دریاسنا نگران وزیراعظم کے لیے حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت کی طرف سے مجوزہ نام منظر عام پر آنے کے معاملے پر بھی قائد حزب اختلاف کی طرف سے ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کے بقول اس منصب کے لیے فیصلہ وزیراعظم اور انہوں نے مل کر کرنا ہے، کسی اور نے نہیں. انہوں نے تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آنے والے ناموں پر حیرانی کا اظہار کیا، لیکن تحریک انصاف کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے یہ نام افشا نہیں کیے. رواں ہفتے ہی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر آئی تھی کہ تحریک انصاف نے نگران وزیراعظم کے لیے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی، سابق گورنر مرکزی بینک ڈاکٹر عشرت حسین اور معروف کاروباری شخصیت اور سابق وفاقی وزیر عبد الرزاق داؤد کے ناموں پر اتفاق کیا ہے اور یہ نام قائد حزب اختلاف کو پہنچائے جائیں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور پاکستان میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ وہ نگراں وزیراعظم کے لیے تحریک انصاف سے مشاورت نہیں کریں گے کیونکہ اس نے اپنے نام میڈیا میں بیان کر دیے ہیں. تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر مرکز میں مشاورت نہیں کرے گی تو پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس سے مشورہ نہیں کرے گی. اس بارے میں مبشر زیدی کی ایک رپورٹ.
عام انتخابات سے پہلے حکومت اور اپوزیشن نگراں وزیر اعظم کے ناموں پر غور کریں گی. اپوزیشن کی ایک جماعت تحریک انصاف کی جانب سے تین نام میڈیا میں سامنے آئے، ان میں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی، سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین اور بزنس مین عبد الرزاق داؤد شامل ہیں. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے اس خبر پر ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب وہ تحریک انصاف سے نگراں وزیر اعظم کے ناموں پر مشاورت نہیں کریں گے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی، اس نے نام میڈیا میں بیان کر دیے ہیں. تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر بچگانا باتیں کر رہے ہیں.
خورشید شاہ صاحب نے جو بیان میڈیا کی خبروں کی بنیاد پہ دیا، مجھے تو کافی بچگانا نظر آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی میڈیا اس کو سپیکولیشن سے نہیں روک سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اعتماد میں نہیں لے گی وزیر اعظم کے نام کے لیے، تو پھر ظاہر ہے ہم پنجاب میں اپنے نام ریویو کریں گے اور ہم پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے نام کے لیے پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی جو ہے اس نے نام دینے ہیں وزراء اعلیٰ کے. تو اگر پیپلز پارٹی مرکز میں نہیں لے گی تو ہم ان کے صوبوں میں نہیں لیں گے.
فواد چودھری کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی نگراں وزیر اعظم کے لیے 3 نہیں 7 ناموں پر غور کر رہی ہے. مجلس عاملہ کے اجلاس میں اس بارے میں فیصلہ ہوگا.
میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کم و بیش 7 ناموں کے اوپر مشاورت جاری ہے, اور اسی طرح سے پنجاب میں 5 ناموں کے اوپر مشاورت جاری ہے, سندھ میں 5 ناموں پہ مشاورت جاری ہے, بلوچستان میں 3 ناموں کے اوپر مشاورت جاری ہے, خیبر پختونخوا میں ابھی ہم غور نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے نام پہلے آئے, اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر اپنی کنسیڈریشن کریں.
خورشید شاہ اپوزیشن اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی حکومت کی جانب سے نگراں وزیر اعظم کے لیے نام پیش کریں گے, جس کے بعد مشاورت سے کسی ایک نام کا اعلان کیا جائے گا. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈیرہ اسماعیل خان میں واقع گومل یونیورسٹی کی انتظامیہ نے پختون تحفظ موومنٹ کے لیڈر منظور پشتین کی یونیورسٹی کی حدود میں یہ داخلے پر یہ کہتے ہوئے پابندی لگا دی ہے کہ یہ اقدام طالب علموں اور خود پشتین کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے. پشاور سے یہ رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے.
خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک بڑی سرکاری درسگاہ گومل یونیورسٹی کی انتظامیہ نے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے سربراہ پشتین کی یونیورسٹی کے احاطے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے. یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق منظور پشتین کے داخلے پر پابندی 12 اپریل کو عائد کر دی گئی تھی, مگر اس فیصلے کی باقاعدہ تشہیر نہیں کی گئی. یونیورسٹی کے متعلقہ افسر نے باقاعدہ طور پر سیکورٹی پر مامور اہلکاروں کو اس بارے میں ہدایات جاری کر دی ہے, جبکہ اس فیصلے سے ڈیرہ اسماعیل خان کے سول اور سیکورٹی عہدیداروں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. یونیورسٹی کی انتظامیہ کے تعلقات عامہ کے افسر ریاض بیٹنی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قواعد کے مطابق کسی بھی مہمان کو یونیورسٹی کے احاطے میں آنے یا رہنے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ سے اجازت لینا ضروری ہے.
منظور وی آئی پی پرسنل بن گیا اور گومل یونیورسٹی آپ کو سب کو پتہ ریڈ زون میں ہے. یہ ہم نے اسے کہا تھا کہ یار آپ ہمیں باقاعدہ انفارم کریں, تو آپ آتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کل اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو یہ پھر مسئلہ بن جائے گا. تو انہوں نے اس ایس او پی کو فالو نہیں کیا. پھر ہم نے اسپیسیفائی کر دیا کہ منظور جب بھی آئے گا تو منظور اس طرح فلوئنٹلی نہیں آ سکتا, وہ ہمیں انفارم کرے گا.
انہوں نے کہا کہ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشال خان قتل کے واقعے کے بعد مہمانوں کے لیے اجازت لینا ضروری ہو گیا ہے. ترجمان نے کہا کہ منظور احمد پشتین جو اس یونیورسٹی کی طالب علم رہ چکے ہیں, اب وہ ایک اہم شخصیت بن چکے ہیں, لہذا ان کی اور طلبہ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گومل یونیورسٹی کی کسی بھی کیمپس میں آنے اور رہنے کے بارے میں انتظامیہ کو مطلع کرے. ریاض بیٹنی نے کہا کہ گومل یونیورسٹی میں تقریباً 13 ممالک سے تعلق رکھنے والے طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لہذا ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات یونیورسٹی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. یونیورسٹی کی انتظامیہ کے تعلقات عامہ کے افسر ریاض بیٹنی نے موقف اختیار کیا کہ منظور پشتین پر لگائی گئی پابندی میں کوئی بیرونی ہاتھ یا دباؤ شامل نہیں, بلکہ طلبہ اور منظور پشتین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. واضح رہے کہ منظور احمد پشتین گومل یونیورسٹی کی طالب علم رہ چکے ہیں. پشتون تحفظ موومنٹ سے وابستہ کارکنوں نے منظور پشتین کی گومل یونیورسٹی میں داخلے پر پابندی کی تصدیق کی ہے, مگر ابھی تک اس پر کسی قسم کا کوئی رد عمل جاری نہیں کیا گیا ہے. ادھر خیبر پختونخوا کی شمالی پہاڑی ضلع لوئر دیر کے مرکزی قصبے تیمرگرہ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف پراسرار طور پر تشکیل شدہ پاکستان زندہ باد نامی تنظیم کے زیر اہتمام ایک ریلی نکالی گئی, جس میں نہ صرف منظور پشتین اور ان کی تنظیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ منظور اور ان کے ساتھیوں کو ملک دشمن بھی قرار دیا گیا. پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین اور ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے مطالبے آئینی ہیں اور اس کے لیے وہ جدوجہد جاری رکھیں گے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
امریکہ کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ تشدد کے جرائم میں ملوث تارکین کو جبری ملک بدر کرنے کے قانون کی شق اس قدر غیر واضح ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ صدر کی طرف سے مقرر کیے گئے جسٹس نیل گورسچ نے منگل کے روز دمایا کے خلاف اجلاس میں 4-5 ووٹوں سے ججوں کے فیصلے میں حصہ لیا، جو صدر ٹرمپ کے لیے ایک دھچکا ہے۔ اس فیصلے میں جیمز دمایا ملوث تھا، جو فلپائن کا رہنے والا ہے اور 1992 میں 13 سال کی عمر میں امریکہ آیا تھا۔ اس نے کیلیفورنیا میں اپنے خلاف ڈاکہ زنی کے 2 الزامات کا دفاع کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد حکومت نے اس کے خلاف ملک بدری کی کارروائی شروع کر دی تھی۔ امریکہ میں آگ بجھانے والا عملہ مغربی اوکلاہاما میں اس جنگل کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے اور جو تیز ہواؤں سے تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اوکلاہاما کے جنگلوں کی دیکھ بھال کے ادارے نے بتایا کہ آگ سے مغربی اوکلاہاما میں 1,00,000 ہیکٹر سے زیادہ رقبے کو نقصان پہنچا ہے۔ اوکلاہاما کے گورنر میری فیلن نے 77 کاؤنٹیز میں سے 52 میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے، جہاں مزید آگ پھیلنے کا خطرہ ہے۔ شام کے شہر دوما میں فوجی نگرانی کرنے والے اقوام متحدہ کی ٹیم پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو یہ خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ اراکین میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا اور وہ دارالحکومت دمشق واپس لوٹ آئے ہیں۔ اور دوما میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی جانچ کرنے والی بین الاقوامی ماہرین کی موجودگی کے بارے میں مبہم صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ شام کے سرکاری ٹی وی اور غیر سرکاری امدادی تنظیم وائٹ ہیلمٹ کے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ آرگنائزیشن فار دی پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز کے ماہرین کی ٹیم دوما پہنچ چکی ہے، لیکن امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے منگل کو ان اطلاعات کی تصدیق نہیں کی۔ ہیدر نوورٹ کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں یہ ٹیم دوما میں داخل نہیں ہوئی ہے۔ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا مسئلہ کئی دنوں سے بحث و مباحثے کا موضوع بنا ہوا ہے، اور اب حقائق کی تلاش کے لیے ماہرین کے مشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس مشن میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں گی۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔
اقوام متحدہ میں شام کے سفیر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ماہرین بدھ کے روز سے حقائق کی تلاش کے لیے اپنا مشن شروع کر سکتے ہیں، جس کا مقصد اس بات کا پتہ چلانا ہے کہ آیا 10 دن پہلے دوما میں کیے گئے حملے میں کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے گئے یا نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ماہرین کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی ٹیم کی طرف سے بھی کام شروع کرنے کے لیے ماحول کے سازگار ہونے کی اطلاع کا انتظار کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں شام کے سفیر بشار جعفری کہتے ہیں کہ حکومت نے کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام والی تنظیم یعنی او پی سی ڈبلیو کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے سفیر بشار جعفری کہتے ہیں کہ حقائق کی تلاش کرنے والے مشن کی آمد کا فیصلہ اب اقوام متحدہ اور کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کرنے والی تنظیم پر منحصر ہے۔ شام کی حکومت نے اس مشن کو ممکن بنانے کے لیے مطلوبہ کام کر لیا ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کرنے والی تنظیم کے تفتیش کار ہفتے کے روز شام پہنچے تھے۔ ہفتے کے روز امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے شام کی کیمیائی ہتھیاروں والی تنصیبات کو ہدف بناتے ہوئے میزائلوں کا استعمال کیا تھا، لیکن معائنہ کاروں کو ابتدائی طور پر دوما جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوما جانے کی کوشش کا مقصد 7 اپریل کو مشتبہ طور پر کیے گئے گیس حملے کی نوعیت کی تصدیق کرنا تھی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے روس کو مرد الزام ٹھہرایا ہے کہ اس نے معائنہ کاروں کو دوما میں مہلک حملے کی چھان بین سے روکنے کی کوشش کی اور ماہرین کے لیے کام کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جبکہ روس نے امریکہ، فرانس اور برطانوی میزائل حملے کو اس تاخیر کی وجہ قرار دیا ہے۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شام میں ایسے بہت سے کم سن بچے ہیں جن کی زندگی حالت جنگ میں گزر رہی ہے۔ وہ زندگی کی بیشتر ضروریات سے محروم ہیں، یہاں تک کہ وہ بچے بھی جو جنگ زدہ علاقوں سے نکل کر کسی اور جگہ پناہ گزیں ہیں، ان کی ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی حالت پر اس کے اثرات دائمی نظر آ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
ایک اندازے کے مطابق شام میں تقریباً 20,00,000 بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تقریباً 10,00,000 بچے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ بھی تعلیمی سہولتوں سے محروم ہیں۔ یہ بچے ہر طرح سے خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ایک بین الاقوامی ادارے سیو دی چلڈرن کی کارکن ایمی رچمنڈ کہتی ہیں،
عبود ایج 12 told us, I always feel angry all the time.
ایمی رچمنڈ کہہ رہی ہیں کہ 12 سالہ عبد کا کہنا ہے کہ اسے ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے۔ 8 سالہ بچی رہاب کہتی ہے کہ اسے اسکول جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی اسکول پر بم نہ گر پڑے۔ 12 سالہ عالیہ کو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی فضائی حملہ ہونے والا ہے۔ ایمی رچمنڈ اردن، لبنان اور ترکی میں ان بچوں کی امداد کرتی رہی ہیں جو شام سے بھاگ کر ان ملکوں میں پناہ گزین ہوئے۔ انہوں نے مزید بتایا،
Save the Children estimates that as we speak every hour 250 more children are fleeing with their families.
ایمی رچمنڈ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ادارے سیو دی چلڈرن کا تخمینہ ہے کہ ہر گھنٹے تقریباً 250 بچے اپنے والدین کے ہمراہ شام میں اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ وہ تشدد اور مار دھاڑ کو دیکھ کر نفسیاتی اور ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے بچوں کی پوری نسل تباہ ہو گئی ہے، ان کی ذہنی اور نفسیاتی نشو و نما شدید طور پر متاثر ہو رہی ہے۔ شامی امریکی میڈیکل سوسائٹی کے ڈاکٹر محمد خالد حمزہ کہتے ہیں،
So the question is there any efficacy, any impact of what the teacher and the therapist are doing?
بچوں کے ساتھ جس طرح کا ناروا سلوک ہو رہا ہے اس کے بعد اس کا مداوا کوئی استاد یا ماہر نفسیات کس طرح کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بد سلوکی تو جاری ہے اور اس کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ امریکی محکمہ خارجہ شمال مشرقی شام میں ایسے ہی بچوں کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے لیے تفریح کا سامان بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ محکمہ خارجہ کی کیتھرین بو ماروین کہتی ہیں،
Children won't be able to go from running around on the streets or having no sort of formal structure to then sitting in a classroom for
کیتھرین بو ماروین کہہ رہی ہیں کہ ایسے بچوں کو اچانک کلاس روم میں بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے بہت سے نفسیاتی اور ذہنی مسائل ہیں، انہیں ذہنی صدمات سے نکالنا ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ نارمل تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شام میں گمشدہ نسل کی ایک پوری کھیپ تیار ہو گئی ہے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد بھی یہ اس ملک کی تعمیر و ترقی پر بری طرح اثر انداز ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے کچھ ارکان کے خلاف شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی اشتیاق صاحب،
جی عمران خان نے اب سے کچھ دیر قبل جو نیوز کانفرنس کی، اس کا جو مرکزی نقطہ تھا، انہوں نے اپنی جماعت کے 20 اراکین کو شو کاز نوٹس جاری کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ شو کاز نوٹس ایک پارٹی کے اندر ہونے والی تحقیقات کے بعد ہی جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان افراد نے مبینہ طور پر پیسے لے کر سینٹ انتخابات میں اپنا ووٹ بیچا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان جن افراد کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، انہیں اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا اور کہ وہ پارٹی کے سامنے آ کر اپنی وضاحت کریں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ پھر یہ تمام کے تمام نام اور جو ان کے پاس دستیاب شواہد ہیں وہ نیب کے حوالے کر دیں گے۔ جس کے بعد اس پارٹی جن لوگوں کے خلاف شو کاز نوٹس جاری کیا ان کا ابھی تک فوری رد عمل سامنے تو نہیں آیا ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ان کی یہ کوشش در حقیقت ملک میں شفاف انتخابات اور جمہوری عمل کو تقویت دینے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔
تو اشتیاق، یہ بتائیے گا کہ اس اقدام سے اگر ان کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے اور یہ لوگ سینٹ کی رکنیت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو جو انتخاب انہوں نے کیا تھا اور چیئرمین جس کو بنایا تھا، اس پہ، اس عمل پہ اثر پڑے گا؟
جی اثر تو پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک پورا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ ابھی تو صرف تحریک انصاف کی طرف سے یہ الزام سامنے آیا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن یا عدالت میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہی عدلیہ یا الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ ان اراکین نے جن سینیٹرز کو ووٹ دیے ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، لیکن اب تک تو بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ اور طویل عمل ہو سکتا ہے، جس کے اثرات سینٹ منتخب سینیٹرز پر تو شاید آنے میں دیر لگے، لیکن تاہم یہ جن لوگوں کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے ان کے سیاسی مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ضرور اٹھا ہے۔
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ اور اب مزید خبریں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے نئے خصوصی نمائندہ نے سیکیورٹی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ اگر یمن کی اہم بندرگاہ الحویدہ میں فوجی کارروائی ہوئی جس کی رپورٹیں گردش کر رہی ہیں تو امن کی کوششوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ دوسری جانب واشنگٹن میں بھی کئی امریکی قانون ساز تنقید کر رہے ہیں کہ امریکہ یمن پر بمباری کرنے والے سعودی اتحاد کی حمایت اب بھی کیوں کر رہا ہے جبکہ ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ میں۔ سعدیہ اسد کی زبانی۔
اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے منگل کو دنیا کے بدترین انسانی بحران پر بحث کی۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے کے سربراہ مارک لوکاک کہتے ہیں، آبادی کے 3/4 یعنی تقریباً 22 ملین سے زیادہ لوگوں کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے۔ ان میں 8.4 ملین وہ ہیں جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا اگلا نوالہ کہاں سے آئے گا۔ یہ بحران خاندانوں، اداروں اور یمنی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کر رہا ہے۔ یمن کے لیے نئے سفیر مارٹن گریفس نے کہا کہ وہ امن کے لیے زور دیں گے اور اگلے 2 مہینوں میں سلامتی کونسل میں سیاسی مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک بنانے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ انہیں خدشہ ہے کہ تنازع مزید خراب ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
We also, and this is an issue of great importance to us, here unconfirmed reports.
یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم غیر مصدقہ رپورٹس بھی سنتے ہیں کہ یمن میں فوجوں کی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ کہ الحدیدہ میں جلد طویل فوجی کارروائیوں کا امکان ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ اس طرح کی پیش رفت سے امن کبھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ دوسری جانب یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں جاری بمباری کو امریکہ کی جو حمایت حاصل ہے اس پر واشنگٹن میں کئی سینیٹرز نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریپبلیکن سینیٹر ٹاڈ ینگ کہتے ہیں،
Will our support continue should the Saudis or MRI...
اگر سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات یا اتحاد کے کسی دوسرے رکن نے حدیدہ کی بندرگاہ پر بمباری کی تو کیا تب بھی ہماری حمایت جاری رہے گی؟ اسٹیٹ فار نیئر ایسٹرن افیئرس کے ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری ڈیوڈ سیٹرفیلڈ نے سینیٹر ٹاڈ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا،
سینیٹر، یو آر پوزنگ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ا ہائپوتھیٹیکل، وی وڈ ہیو ٹو،
سینیٹر، آپ کا سوال مفروضے پر مبنی ہے، ہمیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ سینیٹر فیلڈ نے سعودی قیادت والے اتحاد کے لیے امریکی فوجی حمایت کا دفاع کیا لیکن یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مذاکرات کا ایک سیاسی حل چاہتا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ روز بروز بگڑتے ہوئے تجارتی تنازع کے درمیان اس سال کے ابتدائی 3 ماہ میں اس کی اقتصادی افزائش مستحکم رہی ہے۔ رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
چین کے ایک سرکاری ترجمان نے اس بارے میں اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ بیجنگ کی سالانہ $12 ٹریلین کی معیشت ٹرمپ کی جانب سے چین کی تجارتی اشیاء پر محصولات میں $150 ارب کے اضافے کو برداشت کر سکتی ہے۔ سامعین، یہ تنازع ٹیکنالوجی سے متعلق پالیسی پر ہے۔ چین کے اسٹیٹسٹکس بیورو کے ترجمان نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس پالیسیوں میں رد و بدل کرنے کی گنجائش موجود ہے، ہماری افزائش مستحکم ہے اور مثبت ہے، ہمارے مالی نظام صحت مند انداز میں کام کر رہے ہیں، غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور ہمارے پاس پالیسی سے متعلق بہت سے حربے اور گنجائش ہے۔ لہذا بیجنگ چین اور امریکہ کے تجارتی اختلافات کا جواب دینے کے لیے پوری طرح اہل ہے، چیلنجز کا جواب دینے اور مثبت اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کا اہل ہے۔ سامعین، اس بارے میں ماہرین کو توقع ہے کہ چین کی شرح افزائش ایک ایسے وقت میں اعتدال پر رہے گی جب بیجنگ اپنے اقتصادی استحکام کے لیے سب سے بڑے خطرے یعنی قرضوں میں اضافے کو قابو میں رکھنے کے لیے ریئل اسٹیٹ اور بینکوں کے قرضوں میں تیز رفتار اضافے پر کنٹرول سخت کر رہا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ ہم نے دعا کی تھی کہ یہ دن کبھی نہ آئے، لیکن وہ دن پھر بھی آ گیا۔ کیمیاوی ہتھیار ایک مرتبہ پھر شام کے مردوں، عورتوں اور بچوں کے خلاف استعمال کیے گئے۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ صرف کوئی افریت ہی شہریوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اور پھر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ زخمیوں کو لے جانے کے لیے کوئی ایمبولینس دستیاب نہ ہو، زندگیاں بچانے کے لیے کوئی ہسپتال نہ ہو، ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر یا دوا مہیا نہ ہو۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ روس کی حکومت کے ہاتھ شامی بچوں کے خون سے لت پت ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی برادری کے لیے لازم ہے کہ وہ اسد حکومت کی قاتلانہ تباہی میں مدد دینے کے سلسلے میں روس اور ایران کے کردار کو نظر انداز نہ کرے۔ اسد کے ہوائی اڈوں اور آپریشن سینٹرز پر روس اور ایران کے فوجی مشیر موجود ہیں، روسی عہدیدار زمین پر موجود ہیں، جو اس حکومت کی اس مہم میں یہ ہدایات مہیا کر رہے ہیں کہ بھوکے مرد اور ہتھیار پھینک دو، اور ایرانی اتحادی افواج بیشتر ناگفتہ بے کام انجام دے رہی ہیں۔ اسد حکومت نے جب سے سال بھر پہلے خان شیخون میں کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے تھے، بتایا جاتا ہے کہ کیمیاوی ہتھیار درجنوں مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں۔ سفیر ہیلی نے سلامتی کونسل کے ساتھی ارکان پر زور دیا کہ وہ کارروائی کریں، یہ بے گناہ شہریوں کے خلاف کیمیاوی اجزاء کے غیر انسانی استعمال کی بات اور ایک ایسی بات جس کی سلامتی کونسل کے ہر رکن نے مخالفت کی ہے اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ کارروائی نہ کرنے میں ہماری ناکامی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ امریکہ نے قرارداد پیش کی جس میں دوما کے لوگوں تک بلا روک ٹوک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی رسائی کے لیے مطالبہ کیا گیا تھا۔ لازمی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جو فاقہ زدہ، بیمار اور زخمی پیچھے رہ گئے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ ہم سلامتی کونسل پر یہ بھی زور دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پر صحیح معنوں میں پیشہ ورانہ اور غیر جانبدارانہ طریقہ کار پھر سے قائم کرے تاکہ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے حملوں کی ذمہ داری کا تعین کیا جا سکے۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ امریکہ نے اس بات کا تہیا کر رکھا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جس افریت نے شام کے لوگوں پر کیمیاوی ہتھیار گرائے ہیں انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ ہم ایک خطرناک ڈھلان کے سرے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی ایک بہت بڑی بدی جس کی کبھی دنیا بیک وقت مخالفت کرتی تھی، اب ایک نیا معمول بنتی دکھائی دیتی ہے۔ بین الاقوامی برادری کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسا نہ ہونے دے۔ تاریخ اسے ایک ایسے لمحے کے طور پر یاد رکھے گی جب سلامتی کونسل یا تو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئی یا پھر شام کے لوگوں کے تحفظ کرنے میں وہ ناکام رہی۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ دونوں صورتوں میں امریکہ مستعد ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ جدید دور میں اس مسئلے پر انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں اور دانشوروں کے حلقوں میں یہ بات زیر بحث چلی آ رہی ہے کہ مجرموں کو سزائے موت دی جائے یا نہیں۔ بہت سے سنجیدہ حلقے اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اور سزائے موت کو انسانی اقدار کے منافع قرار دیتے ہیں، جبکہ خاصی بڑی تعداد ایسی بھی ہے جس کا کہنا ہے کہ جرائم کے تدارک کے لیے یہ سزا ضروری ہے تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں۔ اس سے قطع نظر بہت سے ممالک میں یہ سزا بلا روک ٹوک رائج ہے اور ہر سال بڑی تعداد میں لوگ پھانسی پر لٹکا دیے جاتے ہیں، انہیں گولی مار دی جاتی ہے یا ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اکثر یہ سزا سر عام بھی دی جاتی ہے۔ اس سزا کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف انسانی اقدار کے منافع ہے بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کسی کو پھانسی دی جا رہی ہو اس سے یہ جرم سرزد ہی نہ ہوا ہو یا پھر اس سزا کو محض سیاسی طور پر انتقاماً استعمال کیا جا رہا ہو۔ یہاں واشنگٹن میں ہمارے نامہ نگار مسعود فریوار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر میں موت کی سزا میں کمی واقع ہوئی ہے جو 4% بنتی ہے۔ تاہم تنظیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 23 ملکوں میں کم سے کم 993 لوگوں کو پھانسی دی گئی، جبکہ 2015 میں یہ تعداد 1634 تھی۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ موت کی سزا چین، ایران، سعودی عرب، عراق اور پاکستان میں دی گئی۔ ایمنسٹی کے مطابق چین کا نمبر اول تھا، تاہم صحیح تعداد کا بدستور علم نہیں، جبکہ چار ممالک یعنی ایران، سعودی عرب، عراق اور پاکستان کا حصہ 84% تھا۔ ایمنسٹی نے بتایا کہ ایران میں کم سے کم 507، سعودی عرب میں کم سے کم 146، عراق میں کم سے کم 125 اور پاکستان میں کم از کم 60 افراد کو پھانسی دی گئی۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرٹ گل اور انجینئر چانگ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا چاہ رنگ۔